प्यार से हक शहीद हुसैन, तुझ पे गिरिया गुनाह के खुमैनी, तुझ पे नाजा थी खुद ही शहादत, हमको दी जिंदगी तूने मर।
اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه واله ان الحسين مصباح الهدى وسفينه النجاه صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرج مؤمنين الكرام سامعين محترم عزيزان الكرام قدر میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں تک پہنچنے میں تاخیر ہوئی بس مختصرا صرف اتنا عرض کروں گا کہ اس تاریخیر میں بندے کا کوئی قصور نہیں تھا۔ شہید قائد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آپ کی شہادت کا جو یہ سلسلہ جاری ہے، آپ کو بہت دیر سے یقیناً یہاں موجود ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ اس سے زیادہ آپ کے مزاحم نہ ہوں، لیکن چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے تاکہ شہید کے حوالے سے جو یہ سلسلہ ہے اس میں ہمارا بھی کچھ سلسلہ شامل ہو سکے اور ہم بھی قیامت کے دن کچھ اپنے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ شہید کی خدمت میں کچھ نذرانہ عقیدت پیش کر چکے ہوں جو ہمارے کام آ سکے۔ عزیزان گرامی قدر، میں چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے میں لہذا شخصیت پر بات نہیں کروں گا، اور ویسے بھی شہید قائد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت پاکستان کے شیعوں میں خاص طور پر کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ دیکھیے، میری اپنی جوانی کی تقریباً ابتدا، بلکہ نوجوانی کی ابتدا، جس میں میں نے شہید قائد کے نام کو درک کیا اور ابھی صحیح معنی میں اپنے شعوری اعتبار سے زمانے کے نشیب و فراز کو سمجھنا اور اس کی تحلیل کرنا شاید میں ان مرحلوں میں داخل نہیں ہوا تھا، تو شہید کی شہادت واقع ہوتی اور آج اس سانحے کو گزرے ہوئے 30 برس ہو چکے ہیں۔ ان 30 برسوں میں جو کہ شہید کی غیر موجودگی میں ہم نے گزارا، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس مقام پر شہید نے ہمیں پہنچایا تھا ہم اس سے آگے کتنا بڑھے ہیں، اور اگر ہم آگے نہیں بڑھے ہیں تو پھر وجوہات کیا ہیں۔ شہید کی زندگی، میں نے عرض کیا کہ میں ابھی شخصیت پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، صرف چند ایک اہم نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ شہید نے اپنے بہت ہی مختصر دورہ کہ آپ کی قیادت میں اس ملت کو 4 برس صرف نصیب ہوئے، ان 4 سالوں میں شہید قائد نے جو فعالیت کی ہے اور ہمیں جو رزق سیاسی عطا کیا ہے، آج 30 برس سے ہم اسی دسترخوان پر پلتے چلے آ رہے ہیں۔ 4 برس میں جو اتنی کثرت کے ساتھ، میں یہ کہوں گا کہ زمانوں پر جس کی فعالیت محیط ہو گئی ہو، اس شخصیت کا نام عارف الحسینی ہے۔ اب وہ شخصیت جو زمانوں پر محیط ہو، مکانوں پر محیط ہو، جس نے پاکستان کے، جس میں ایک تقسیم وہ تھی کہ جو انگریز ہمارے لیے چھوڑ کر گئے، ہمیں جس حالت میں انگریز تقسیم چھوڑ کر گئے، اس سے زیادہ تقسیمات ہم نے اپنے اندر پیدا کر لیں، ہمارا وہ کلچر، ہماری وہ سوسائٹی جس میں ہمیں تقسیم ہونے کی عادت سی پڑی ہوئی ہے، یہ عادت آج کی نہیں ہے، ہمارے اندر یہ جب سے پاکستان بنا ہے ماشاءاللہ سے یہ جراثیم ہمارے اندر موجود ہیں۔ اس میں بھی شیعہ قوم کے جس کو تقسیم کرنا بظاہر بہت آسان ہے، ہم زبان میں، ہم کلچر میں، ہم قوموں میں، ہم مختلف حوالوں سے ایک دوسرے کے اندر تقسیم ہیں، ہمارے اندر برتری کے کانسیپٹس پائے جاتے ہیں، ہمارے اندر یہ کانسیپٹس پائے جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کے درمیان میں اب آپ سوچئے کہ پاکستان میں تشیع وہ ہے کہ جہاں پر مختلف اقوام، مختلف زبانیں، مختلف کلچرز موجود ہیں، اور ان مختلف کلچرز کے درمیان میں ایک ایسی قوم، ایک ایسی ملت کہ جس سے متعلق ہمارے پاس زیادہ تر شاید جوک ہیں، زیادہ تر مذاق ہیں، زیادہ تر تبصر ہے، اس ملت سے ایک ایسا شخص کہ جو پاکستان کے کسی بڑے شہر سے تعلق نہیں رکھتا، کسی معروف علاقے سے تعلق نہیں رکھتا، آج بھی اگر اس علاقے کا نام لوگوں سے پوچھا جائے تو بہت سارے حیرت انگیز انداز سے ہم سے یہ پوچھنے کہ کیا یہ علاقہ بھی پاکستان میں پایا جاتا ہے۔ ایک ایسی جگہ سے اٹھ کر آنے والا شخص، اور پھر جس نے اپنی جوانی میں وہ کام کر کے دکھایا کہ جسے بہت سارے علماء اپنی محاسن کی سفیدی کے باوجود ادا نہیں کر سکتے، شہید نے اپنی جوانی کے ذریعے سے ان تمام افراد کے دہن کو بند کیا ہے کہ جن کا یہ انداز ہے جو یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ جناب آپ نجف میں اور قم میں اپنی داڑھیوں کو سفید کریں تو آپ کسی قابل بنتے ہیں۔ شہید نے اپنی جوانی میں اپنی بصیرت کے ساتھ وہ نمونے عمل بنا کر دیا کہ جس نے اس طرح کے سارے لوگوں کو یہ جواب دیا کہ تم نجف اور قم میں اپنی داڑیاں سفید کرتے رہو، جنہوں نے زمانے میں کچھ کرنا ہوتا ہے وہ شہید عارف بن کر دکھا دیتے ہیں، وہ بن کر سامنے آ جاتے ہیں۔ تو داڑیوں کو سفید کرنے والے داڑیاں سفید کرتے رہ جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے شہید عارف الحسینی بننا ہوتا ہے وہ بن کر زمانے پر چھا جاتے ہیں۔ یہ تمام سلسلے، یہ تمام گفتگو، یہ تمام باتیں، میں اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، چیزوں کو سمیٹوں گا گفتگو کو اپنے۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک ایسی حدیث کا تلاوت کی شرف کا شرف حاصل کیا جو آپ نے بارہا سنی ہوئی ہوگی، آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد، آپ نے یہ حدیث امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمائی، اور امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ جو حدیث ہے یہ متفق علیہ ہے۔ تمام مکاتب جتنے بھی اسلامیہ ہیں، تمام مکاتب اسلامیہ، تمام مذاہب اسلامیہ میں، اور تمام محدثین مشہور جتنے ہیں ان سب نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ آپ کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بتحقیق حسین ہدایت کا چراغ اور سفینۃ النجات ہے۔ سفینۃ النجات یعنی جو لوگوں کو، ڈوبتے ہوئے لوگوں کو حیات عطا کرتا ہے، انسانیت کو نجات دینے والے سفینے کا نام حسین ابن علی۔ ایران کے ایک بڑے مشہور معروف عالم دین علامہ تقی جعفری، جن کو دور حاضر میں نہج البلاغہ کی شاندار شرح لکھنے کا شرف بھی حاصل ہے، علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انسانوں کے لیے سفینہ نجات ہے، یہ جو انسانیت کا سفینہ نجات ہے، اسے دریا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسانیت کو نجات دینے والے سفینے کو دریا کی ضرورت نہیں ہوتی، کہا یہ سفینہ دریا نہیں چاہتا بلکہ یہ سفر کرتا ہے۔ کس پر؟ ان اشکوں پر جو انسانیت کی جان کی گہرائیوں میں سے جب مظلومیت کی حرارت پیدا کر کر آنکھ سے جاری ہوتے ہیں، ان قطروں پر یہ سفینہ سفر کرتا ہے، اور جہاں کہیں انسانیت کو ضرورت ہوتی ہے یہ سفینہ اپنے آپ کو وہاں پہنچاتا ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا لیکن کچھ باتیں آپ سے کروں گا۔ سفینہ نجات کا کام ہے، دیکھیں سفینہ نجات خود ڈوبتے ہوئے لوگوں تک پہنچتا ہے، سفینہ نجات کا کام ہے اپنے آپ کو وہاں تک پہنچانا، ڈوبتے ہوئے لوگ اپنے آپ کو سفینے تک نہیں پہنچاتے، جو نجات کی کشتی ہے وہ اپنے آپ کو ڈوبتے ہوئے لوگوں کے پاس پہنچاتی ہے۔ لہذا یاد رکھیے، جہاں کہیں پر بھی انسانیت ڈوب رہی ہوگی، جہاں کہیں پر بھی انسانیت کی نبضیں کمزور ہو رہی ہوں گی، سفینہ نجات کا کام ہے کہ وہاں پہنچ کر اس انسانیت کو ڈوبنے سے بچائے، ان نبضوں کو ڈوبنے سے بچائے، اس انسانیت کو نجات دلائے۔ اور جب پیغمبر نے کہہ دیا تو پھر حسین وہ سفینہ ہے جو پہنچتا ہے۔ لیکن اس سفینہ، اسے انگلش میں کہا جاتا ہے لائف سیونگ بوٹ، اس لائف سیونگ بوٹ کے، اس نجات کی کشتی کے اپنے کچھ عالمی قوانین ہیں۔ وہ عالمی قوانین کیا ہیں؟ جب نجات کی کشتی کو اطلاع ملتی ہے کسی حادثے کی، اب حادثہ کیوں پیش آتا ہے؟ حادثے کے کئی عوامل ہو سکتے ہیں، حادثہ کبھی پیش آتا ہے اس لیے کہ کشتیاں مضبوط نہیں ہوتی، حادثہ کبھی اس لیے پیش آتا ہے کہ اس کشتی کے ناخدا، اس کے ملاح، اس کے کپتان نااہل ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ناخدا کشتی کا کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں، کشتی کا گلا کر رہے ہوتے ہیں کہ کشتی خراب ہے، کشتی والے نہ خدا کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نکما ہے، یہ نا اہل ہے، ہم یہ کہتے ہیں آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی بند کیجئے۔ ایک عامل اور ہوتا ہے، وہ عامل یہ ہوتا ہے کہ کبھی کشتی بھی مضبوط ہوتی ہے، نا خدا بھی اہل ہوتا ہے، لیکن طوفان اتنا شدید ہوتا ہے کہ کشتی کو توڑ دیتا ہے۔ تو آؤ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کو بند کریں، ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری ملت کو جو درپیش طوفان تھا وہ طوفان اتنا شدید تھا اور ہماری کشتی ٹوٹ گئی۔ تو کبھی کبھار کشتی کا ضعیف ہوتی ہے، کبھی ملاح نا اہل ہوتے ہیں، کبھی طوفان اتنا شدید ہوتا ہے کہ کشتیوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن جب سفینہ نجات پہنچتا ہے تو وہ یہ نہیں پوچھتا کہ کشتی میں خرابی تھی یا اس کے ملاح میں خرابی تھی، کیونکہ سفینہ نجات کا کام ہے صرف نجات دینا۔ سفینہ نجات جب پہنچتا ہے تو جو واقعہ جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا ہوتا ہے، وہاں پر ہو سکتا ہے کشتی کا سامان بھی تیر رہا ہو، اور اس سامان کے اندر ہو سکتا ہے کوئی بہت قیمتی سامان بھی ہو، لیکن نجات کی کشتی سامان کو ہاتھ نہیں لگایا کرتی۔ اسی طرح وہ دوسری چیز کہ جسے کشتی ہاتھ نہیں لگاتی، وہ مردے ہوتے ہیں کہ جو زندگی کی جنگ کو ہارنے کے بعد اپنے آپ کو موجوں کے حوالہ کرنے کے بعد مر جاتے ہیں۔ ان مردوں میں کتنے ہی عظیم شخص کا مردہ کیوں نہ ہو، کتنے ہی مومن اور متقی شخص کا مردہ کیوں نہ ہو، کشتی نجات کبھی بھی اس مردے کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ کشتی نجات کا کام کیا ہے؟ کشتی نجات کا کام یہ ہے کہ جو زندہ لوگ ہیں ان زندہ لوگوں کو نجات دے۔ اب زندہ لوگوں کو نجات دینے کے لیے کیا کرے؟ کیا کشتی نجات کا کام یہ ہے کہ وہ ایک ایک فرد کو تلاش کرے کہ کون زندہ ہے کون زندہ نہیں ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کشتی نجات کے لیے یہ بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا۔ بعض اوقات صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ کشتی نجات رات کے وقت میں پہنچتی ہے، اور رات کے وقت میں وہ جہاں نگاہ ڈالتی ہے اسے صرف مردے ہی مردے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اب ایسے ماحول میں، ایسی کیفیت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی کیفیت میں پھر ان افراد کی ذمہ داری ہوتی ہے، کتنی ذمہ داری؟ صرف اتنی سی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ افراد جو زندہ ہیں کشتی نجات کو اپنی حیات کا اظہار کر کے دکھا دیں، صرف اتنا بتا دے، آواز لگا کر، ہاتھ ہلا کر، کوئی صدا دے کر، کسی طریقے سے کشتی کو متوجہ کر دے کہ ہم زندہ ہیں۔ ان کا کام صرف اتنا ہوتا ہے، جیسے ہی یہ اپنی زندگی کا اظہار کرتے ہیں کشتی نجات انہیں اٹھا کر اپنے اندر سوار کر لیتی ہے اور نجات دلا دیتی ہے۔ لیکن وہ افراد کہ جو کشتی کے پہنچ جانے کے باوجود بھی، زندہ ہونے کے باوجود بھی اپنی حیات کا اظہار نہ کر سکے، تو پھر کشتی نجات انہیں سہارا نہیں دیتی، انہیں نجات نہیں دیتی۔ بس دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک یہ کہ جب کشتی نجات پہنچے تو صرف زندہ ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اپنی حیات کا بھی اظہار کرنا ضروری ہے۔ اب حیات کیا ہوتی ہے، موت کیا ہوتی ہے، ایک بڑے فلسفے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، میں کسی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں ایک بہت چھوٹی سی بات کروں گا اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ حیات، موت، یہ اپنے آثار رکھتی ہیں، حیات کے اور موت کے آثار۔ موت کے آثار میں سے ایک اثر یہ ہے کہ جس جسم پر موت واقع ہو جاتی ہے وہ جسم متلاشی ہو جاتا ہے، پراکندہ ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء کے درمیان میں تفریق پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، آپ کے تجربے میں یہ بات آئی ہوگی، وہ انسان جو قومے میں چلا جاتا ہے، قومے میں گئے ہوئے آدمی کی حیات کیا ہوتی ہے، کتنی حیات پائی جاتی ہے؟ صرف اس کی نبض دھڑک کر یہ بتلا رہی ہوتی ہے کہ یہ شخص زندہ ہے، لیکن جب تک اس کے وجود کے اندر حیات، چاہے وہ اتنی ہی ضعیف کیوں نہ ہو، اس کا بدن سڑتا نہیں ہے۔ لیکن مردہ، اس کو دو دن سے زیادہ رکھنا محال ہو جاتا ہے۔ اگر گرمیوں کا زمانہ ہو، کچھ گھنٹے آپ جسد میت کو نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ گرمی کے اثر سے اس کا بدن پراکندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن حیات کی علامت کیا ہے؟ کومے میں پڑا ہوا مریض ہے، کوئی حرکت اس کے اندر نہیں ہے، کوئی چیز اس کے اندر حیات کی اسے ظاہر نہیں ہو رہی، لیکن اس کی حیات نے اس کے جسم کو متحد کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو متلاشی ہونے سے بچا کر رکھا ہوتا ہے، اس کے اعضاء میں تفریق سے بچا کر رکھا ہوتا ہے۔ پس عزیزان گرامی، حیات بعض اوقات اپنے آپ کو اس طرح سے ظاہر کرتی ہے کہ جہاں کہیں پر بھی آپ کو اعضاء اور اجزاء کے اندر اتحاد نظر آئے، جان لے کہ وہاں پر زندگی ہے۔ اب قانون یہ ہے کہ جہاں کہیں پر بھی انسانیت غرق ہونے جا رہی ہوگی، جہاں کہیں پر بھی انسانیت ڈوب رہی ہوگی، جب پیغمبر اکرم نے کہہ دیا کہ حسین سفینۃ النجات ہے، تو ناممکن ہے کہ حسین یا حسین جیسا، حسین یا حسین کا فرزند ان کو نجات دلانے کے لیے نہ آئے۔ اور میرے اور آپ کے تجربے کی بات ہے، جہاں کہیں پر بھی ڈوبتی ہوئی انسانیت نے اپنی زندگی کا اظہار کیا ہے، وہاں پر حسین کا فرزند کشتی نجات بن کر پہنچا ہے، اس نے وہاں پر انسانیت کو نجات دی ہے۔ انسانیت نے ایران کی سرزمین پر جب حیات کا اظہار کیا، تو یہی فرزند خمینی بن کر سامنے آیا، اس کے بعد خامنائی بن کر سامنے آیا۔ اسی اگر انسانیت نے جس وقت لبنان کی سرزمین پر حیات کا اظہار کیا، وہاں پر حسن نصراللہ بن کر سامنے آیا۔ اسی انسانیت نے جب یمن کی سرزمین پر حیات کا اظہار کیا، عبد المالک حوثی بن کر سامنے آیا۔ افریقہ کی وہ سرزمین جہاں پر تشیع کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں پر جب انسانیت نے پکارا، شیخ اخرائیل زرزاکی کی شکل میں حسین کا فرزند وہاں نجات دلانے کے لیے پہنچ گیا۔ تو جب پاکستان کی سرزمین میں ہم نے حیات کا اظہار کیا تھا، شہید عارف الحسینی فرزند حسین بن کر ہمارے نجات کے لیے پہنچا تھا۔ اور یہ فرزندان حسین پہنچتے ہیں، یہ مدد کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ صرف اپنے وجود سے حیات کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ وہ آیا اور اپنی تمام تر قوتوں اور سیاسی بصیرت کے ذریعے سے ہماری ملت کو حیات کی طرف لے کر جا رہا تھا، ہمارے تمام بکھرے ہوئے اعضاء کو جمع کر کر وہ کشتی نجات کی تھاک ہمیں منسلک کرنے کے لیے آگے کی طرف جا رہا تھا۔ لیکن یہی اتحاد دشمن کی نگاہ میں کانٹا بنا، یہی اتحاد، یہی سیاسی بصیرت استکبار کی راتوں کی نیندوں کو حرام کر رہا تھا۔ لہذا استکبار نے اپنے پالتو کتے کے ذریعے سے اسی شہید کو شہادت کی نیند سلا دیا، یہ سوچ کر سلایا کہ ہم حق کو مار دیں گے تو حق دب جائے گا۔ لیکن وہ یہ جانتے نہیں تھے حق کی قوت یہ ہے کہ جب بھی تم حق کو مارو گے، اسے قتل کرو گے، تو اس کا خون زمین میں جذب نہیں ہوتا، بلکہ رگوں میں دوڑ کر دوبارہ حیات عطا کرنے لگتا ہے۔ اور یہ حیات جاری ہے۔ میرا صرف آپ سے سوال، خصوصاً اپنے نوجوان ساتھیوں سے، یہ ہے کہ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ 30 سال پہلے جو بیداری ہمارے وجود میں شہید قائد نے دی تھی، آج 30 سال کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اگر 30 سال کے بعد دوبارہ کوئی فرزند حسین ہمارے لیے نہیں آیا، تو سفینہ نجات میں کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے کہ سفینہ نجات کا کام ہے نجات دینا۔ اب اگر کوئی پھر دوبارہ شہید عارف الحسینی جیسا ہمارے درمیان میں نہیں آیا، تو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آثار موت ہمارے اوپر اس طریقے سے طاری ہو گئے ہوں کہ کشتی نجات ہمارے نزدیک آئی ہو، لیکن ہمارے دھڑکتے ہوئے نبضوں کو اس نے چیک نہ کیا ہو، بلکہ یہ دیکھنے کی کوشش ہو کی ہو کہ یہ زندہ ہے یا نہیں۔ لیکن جب ہم نے اپنی زندگی کا کوئی اظہار نہ کیا، تو یہ کشتی پلٹ کر واپس چلی گئی۔ عصر ظہور بہت نزدیک ہے دوستوں، واقعا اب ہمیں فخر کے ساتھ سر اٹھا کر تمام تر قوت کے ساتھ یہ اقرار کرنا ہے اور دنیا کو یہ پیغام پہنچانا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد ظہور مہدی ہوگا۔ استقبال کے تمام کے تمام انشاءاللہ جتنے بھی عزائم ہیں، سب کے سب خاک ملا دیے جائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو ہم دیکھیں گے خانہ کعبہ کی چھت پر انشاءاللہ وہ پرچم لہرائے گا جس کے اوپر یا مہدی لکھا ہوگا، بہت جلد ہم دیکھیں گے۔ جب تک ہمارے پاس فرزند حسین خامنائی کی شکل میں موجود ہے، جب تک ہمارے پاس فرزند حسین حسن نصراللہ کی شکل میں موجود ہے، جب تک یہ فرزندان حسین موجود ہے، ہمیں کسی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہوگا کیا؟ جب حسین کا وہ فرزند ظہور کرے گا، کشتیاں خود بخود اپنے آپ کو اس مصباح ہدا اور سفینۃ النجات سے ملحق کرنا شروع کر دیں گے۔ میری آنکھیں وہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ جب ایرانیوں کا سفینہ رہبر معظم کی سربراہی میں جا کر اس کشتی سے منسلک ہو رہا ہوگا، لبنان کا سفینہ سید حسن نصر اللہ کی صورت میں منسلک ہو رہا ہوگا، یمن کا سفینہ عبد المالک حوثی کی شکل میں جا رہا ہوگا، مختلف سکینے جا رہے ہوں گے اور جا کر ملحق ہو رہے ہوں گے، اور ہم اپنے ملک میں یہ تلاش کر رہے ہوں گے کہ نمائندہ رہبر کون ہے جس کے ساتھ ہم جائیں۔ واقعا مجھے حیرت ہوتی ہے کیا اس جوان عالم دین کہ جس کے محاسن سیاہ تھے، جو جوان تھا، کتنے برس میں، 38 سال کی عمر میں شہید قائد نے پاکستان میں تحریک نفاذ جعفریہ تحریک کی اور شیعوں کی قیادت کی ذمہ داری کو سنبھالا۔ بہت سارے اس زمانے میں بھی ایسے تھے جو سفید محاسنوں کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، لیکن اس فرزند حسین نے اپنی سیاہ بصیرت سے اس بات کو ثابت کیا کہ بعض اوقات محاسن کو نہیں دیکھا جاتا، نگاہ عارفانہ کو دیکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی منظر ہم نے دوبارہ بھی دیکھا تھا جب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد لوگ سیاہ محاسن کو تلاش کر رہے تھے، لیکن رہبر نے آگے بڑھ کر یہ سمجھایا، دنیا کو پیغام دیا دوبارہ کہ محاسنوں میں نہیں، سیاسی بصیرتوں میں رہبر تلاش کرو۔ اور پھر انہوں نے اپنی سیاسی بصیرت سے ثابت کیا، یہاں شہید عارف نے صرف چار سال گزارے ہیں، اس چار سال کے عرصے میں شہید عارف نے اس قوم کو جو اتحاد دیا، اس قوم کو جو زندگی عطا کی، کیا آج ہم واقعی وہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ مجھے حیرت ہوتی ہے۔ میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، مجھ جیسے ایک ناچیز طالب علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ شہید کے افکار پر، شہید کی شخصیت کے اوپر بات کریں، لیکن میں نے جتنا بھی شہید کی شخصیت کا مطالعہ کیا، آپ کے اقوال کا مطالعہ کیا، آپ کی تقاریر سخن کا مطالعہ کیا، اس کا نچوڑ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ شہید کی زندگی میں تین اہم پلر آپ کو ملیں گے، تین امپورٹنٹ کوالٹیز آپ کو شخصیت میں ملیں گی۔ ایک شہید کا تقویٰ، دوسرا شہید کا اخلاص۔ بعض اوقات اخلاص اور تقویٰ دونوں ساتھ ساتھ ہوا کرتے ہیں، لیکن یہاں پر میں ان دونوں کو جدا کر کے آپ تک پیغام یہ پہنچانا جا رہا ہوں۔ بعض اوقات لوگوں کے وجود سے ہمیں تقویٰ دکھائی دے رہا ہوتا ہے، نمازی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، لیکن اجتماعی تقویٰ سے خالی ہوتے ہیں، سیاسی بصیرت سے خالی ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے تقویٰ یہ تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ تم اپنی جگہ چھوڑ دو، لیکن ایسے افراد جب کرسی کا نشہ پاتے ہیں تو پھر تقویٰ ان کے کسی کام نہیں آتا، اور پھر وہ کرسیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کرسیوں سے چپک کر رہ جاتے ہیں، جبکہ تقویٰ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر تم اہل نہیں ہو تو جگہ چھوڑ دو۔ عین اس کے مقابلے پر تقویٰ ان لوگوں سے بھی تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ جن کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آگے بڑھو اور ملت کی لگام کو اپنے ہاتھوں میں لو، لیکن اس کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کوئی کام اپنی ذاتی منفیت کے لیے نہ کرے، جو بھی اس کا قدم ہو وہ اللہ کے لیے ہو۔ ایسی شخصیت تب نظر آتی ہے کہ جب اس کے ہاتھ میں اختیار دیا جائے اور اب اس اختیار کے آنے کے بعد وہ اپنی ذات پر ایک روپیہ خرچ کرتا ہوا دکھائی نہ دے۔ ایسا اس وقت نظر آتا ہے کہ جب ملت کا امبو ہو اس کے لیے یہ کہہ رہا ہو، نعرے لگا رہا ہو کہ قائد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، لاکھوں کا امبو اس کے لیے یہ نعرے لگا رہا ہو، لیکن اس کے لباس سے، اس کی شخصیت سے سادگی کا اظہار ہو رہا ہو۔ چار سال کی اس مدت میں پورے آج بھی پاکستان میں کوئی ایک شخص آ کر یہ بتا دے کہ قیادت کو ہاتھ میں لینے کے بعد شہید قائد نے اپنی ذاتی اس کے لیے، اپنی شخصیت کے لیے، اپنی ذات کے لیے کوئی ایک روپیہ اپنے اوپر خرچ کیا ہو۔ یہ ہے رہبریت، یہ ہے شخصیت، یہ ہے اخلاص۔ تیسری چیز کہ جس کو قائد کے افکار میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے وہ وحدت کا پیغام ہے۔ آپ کی سیاسی بصیرت کو اگر نچوڑا جائے تو وہ وحدت کی شکل میں سامنے آتی ہے، اور آپ نے اپنے دور میں نہ صرف شیعوں کے درمیان میں بلکہ تمام جتنے بھی مذاہب اسلامیہ ہیں ان کے درمیان میں اتحاد اور اتفاق اور وحدت کی بات کی ہے۔ آج بھی ہمیں اسی وحدت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دشمن ہمارا ہمارے درمیان تفریق پیدا کرنا چاہتا ہے، اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اگر آپ آج بھی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی سیاسی بصیرت کو اٹھائیں گے، آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ آپ کی سیاسی بصیرت کا ایک اہم رکن ملت میں اتحاد اور اتفاق اور وحدت ہے۔ آج آپ اگر رہبر معظم کی تقاریر کا مطالعہ کریں گے، جو لفظ آپ کو چمکتا ہوا ان کے الفاظ میں درمیان میں نظر آئے گا، وہ لفظ وحدت اسلامیہ ہے۔ شہید کی تمام جتنی بھی گفتگو ہے، اس کا اگر آپ خلاصہ کرنا چاہیں گے، تو جو چیز آپ کو خلاصے کے طور پر نظر آئے گی وہ وحدت کا لفظ ہے۔ اب میرا سوال صرف یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو خط رہبری پر کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو خط امام پر کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو وارث شہید قائد کہتے ہیں، لیکن ان کے صفوں میں اس قدر اختلاف موجود ہو، تو وہ کس صورت سے اپنے آپ کو خط کا پیرو کہتے ہیں؟ شہید کی زندگی نے ایک بات ہمیں یہ سمجھائی تھی، دوسری بات ہمیں یہ سمجھائی کہ اگر آپ خط ولایت پر ہیں تو آپ کو کسی لیٹر کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی کی دستخطوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی کے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آ کر آپ کے لیے یہ ثابت کرے کہ آپ کون ہیں اور کہاں کھڑے ہیں۔ اگر آپ خط ولایت پر کھڑے ہیں اور ولایت کے لیے کام کر رہے ہیں، تو خود بخود آپ ولایت کے ساتھ ہو جائیں گے، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہی نہیں، کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا جب 5 اگست 1988 کو کی صبح نے شہید کی شہادت کے سانحے کو اور اس منظر کو دیکھا، تو جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا، بغیر کسی کی مدد کے، بغیر کسی کے سہارے کے، ہم نے دیکھا کہ رہبر کبیر انقلاب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں اشک جاری ہو گئے۔ اور آپ نے اپنے تعزیت کی پیغام میں کیا کہا؟ میں نے اپنے فرزند عزیز کو کھویا۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ یہ بات جانتے ہیں، لیکن آج اس پلیٹ فارم سے میں یہ آپ تک بات پہنچانا چاہتا ہوں، شاید آپ کو معلوم ہو، اگر نہ معلوم ہو تو مجھ سے سنیے۔ امام خمینی کے ایک فرزند تھے جن کا نام تھا مصطفیٰ خمینی۔ مصطفیٰ خمینی امام کے وہ فرزند تھے جن کے اوپر امام خمینی کو ناز تھا۔ عین امام خمینی کی سیرت مصطفیٰ خمینی میں دیکھی جا سکتی تھی، اپنے والد گرامی کی طرح سے ایک نہایت ہی باتقویٰ، پرہیزگار اور ایک عالم دین شخصیت۔ اپنی جوانی میں وہ فقہ اور اصول کی وہ کتابیں لکھ کر گئے ہیں کہ جو محاصل سفید کیے ہوئے آج بڑے بڑے نہیں لکھ سکتے۔ عین جوانی میں اور آپ کے اندر سیاسی بصیرت بطور عتم موجود تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ امام خمینی کا نقش دیگر تھے تو یہ جملہ غلط نہیں ہوگا، لیکن نجف اشرف میں آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ جب مصطفیٰ خمینی کی شہادت ہوئی تو لوگ سوچ رہے تھے کہ ایسے فرزند کے شہید ہونے پر شاید امام خمینی گریہ کرے، شاید ایسے بیٹے کے شہید ہو جانے پر امام خمینی یہ کہیں کہ میری کمر ٹوٹ گئی، شاید ایسے بیٹے کے شہید ہو جانے کے اوپر امام خمینی یہ کہیں کہ میرا ہاتھ کسی نے توڑ دیا۔ لیکن دنیا نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا، امام خمینی اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، آپ کے چہرے پر الہی رونق موجود تھی، کوئی آثار آپ کے چہرے پر غم و اندوہ کے اس طریقے سے دکھائی نہیں دے رہے تھے، کہیں پر بھی آثار شکستگی آپ کے چہرے سے نمایاں نہیں تھی۔ بیٹے کا غم دل میں تھا لیکن آثار شکستگی آپ کے چہرے پر نہیں تھی۔ اور آپ چلتے ہوئے حرم امیر المومنین میں تشریف لائے، وہاں پر جب کسی نے پوچھا تو آپ نے پلٹ کر صرف ایک جملے میں یہ کہا، میرے اس بیٹے کی شہادت میں الطاف الہی شامل ہے۔ دنیا اس وقت حیران تھی کہ اپنے بیٹے کو لطف الہی کہنے والا یہ کون ہے، لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے ایک مصطفیٰ خمینی سے لے کر کئی مصطفیٰ خمینی کو عطا کیے، کبھی یہ شہید مدہری بن کر سامنے آیا، کبھی یہ شہید بہشتی بن کر سامنے آیا، اور کبھی عارف الحسینی بن کر سامنے آیا۔ اور انہی فرزندان خمینی نے، انہی میں سے آج انہی فرزندان خمینی میں سے جو خمینی کے افکار کو زندہ رکھا ہوا ہے، رہبر معظم کی شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنے فرزندان خمینی ہونے کا حق ادا کیا ہے صحیح معنی میں۔ اور اللہ جب اس مقام پر کوئی شخصیت پہنچتی ہے تو اس کو یہ الطاف عطا کرتا ہے۔ لہذا جب شہید کی شہادت کا واقعہ ہوا تو امام واقعہ یہ وہ چوٹ تھی کہ جس نے امام کو یہ کہنے پر مجبور کیا کہ آج میرا ایک بیٹا، آج میرا ایک عزیز بیٹا مجھ سے جدا ہوا ہے۔ علماء فرماتے ہیں خود بلکہ رہبر معظم کا یہ کہنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی کربلا میں جن شخصیات کے لیے جو الفاظ ادا کیے ہیں یہ امام اپنی محبت کا اظہار نہیں کر رہے بلکہ یہ شخصیتیں امامت کے لیے یہ درجہ رکھتی تھیں۔ لہذا جب جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت واقع ہوتی ہے تو امام یہ کہتے ہیں علی الدنیا بعدک العفا علی اکبر، اے علی اکبر تیرے بعد حسین کی دنیا اندھیر ہو گئی ہے۔ تو علی اکبر امامت کے لیے ایسے تھے، اور جب جناب عباس علیہ السلام کی شہادت واقع ہوتی ہے تو امام حسین کربلا کی ریت پر اپنی کمر کو تھام کر یہ کہتے ہیں الان انکسر ظہری، آج حسین کی اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جناب عباس امامت کے لیے ایسے تھے۔ اسی طرح سے جب عارف الحسینی کی شہادت کا واقعہ امام کو پہنچا اور آپ نے یہ کہا تو جان لیں کہ یہ انقلاب کا وہ فرزند تھا کہ جس کا نقصان انقلاب کے رہبر نے اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ میں سے زیادہ آپ کے لیے زحمت کا باعث نہیں بنوں گا، بس ایک آخری پیغام آپ کو دے کر اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ دوستان عزیز، یہی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، یہی رہبر عزیز دامت برکاتہ کا اور یہی شہید قائد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا پیغام تھا، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اور جہاں کہیں سے بھی جو آواز آپ کو ایسی سنائی دے کہ جو اختلاف ایجاد کرنے والی ہو، جان لیں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ جتنا اپنے آپ کو شیعہ کہے، جتنا اپنے آپ کو مسلمان کہے، جو بھی مسلمانوں کی صفوں میں اختلاف ایجاد کرنے والا ہے وہ استعمار کا ایجنٹ ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں، بار الہ بحق محمد و آل محمد، بحق محمد و آل محمد، بحق شہداء کربلا، اس سلسلے کو یہ جو دوستوں نے برگزار کیا اس کا جو بھی ثواب تیرے نزدیک موجود ہے بار الہ، اس کو تمام شہداء اور بالخصوص شہید عارف الحسینی کو ایثار فرما۔ بار الہ بحق شہداء کربلا، ہمارے جتنے بھی شہداء ہیں بار الہ، ہم نے ان سے رزق حقیقی کو طلب کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، منتقم حقیقی کربلا، منتقم حقیقی خون شہدا، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، شیعان حیدر کرار، مؤمنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ بار الہ جتنے ہمارے بے گناہ اسیر ہیں، خصوصاً شیخ ابراہیم زرزاکی اور پاکستان میں ہمارے دیگر جتنے بھی بے گناہ اسیر ہیں، بحق محمد و آل محمد ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، تمام مؤمنین دنیا میں جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں، بار الہ ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، بالخصوص بالخصوص یمن اور شام کے مؤمنین کی مدد فرما، فلسطین اور میانمار کے مسلمانوں کی مدد فرما، استکباری قوتوں کو، استعماری قوتوں کو، تکفیری قوتوں کو نیست و نابود فرما، دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، تمام علماء مراجع اعظم کے سایوں کو ہمارے سر پر مستدام رکھ، بالخصوص رہبر انقلاب، انقلاب اسلامی، حزب اللہ، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ایک فاتحہ کی تلاوت فرما کر تمام شہداء بالخصوص شہید قائد کی روح کو ایثار فرما دیجیے۔